الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أربع إذا كان فيك فلا يزرك ما فعل: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے. ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ ہی میں وہ ایمان لائے تھے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے وہ ایمان لائے بچپن میں. ان کی والدہ حضرت زینب بنت مزعون رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، اور مدینہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال کرنے والے اور جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے یہ حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماموں ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. اتباع سنت میں آپ کا مقام بہت بلند تھا، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سنت کی پیروی کے معاملے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی اور امتیازی شان عطا فرمائی تھی. حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور ان کے خاص شاگرد، ان کی روایتوں کو نقل کرنے والوں میں خاص مقام کے حامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک آدمی کے اوپر ایک جنون سوار، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا اہتمام. دوران سفر جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں جن جن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہوتا اور ٹھہرے ہوتے تھے، جن جن درختوں کے نیچے، وہاں باقاعدہ بڑے اہتمام سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قیام فرماتے تھے، بلکہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ دور دور سے پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں میں ڈالتے تھے تاکہ وہ سوکھنے نہ پائیں، اور جب بھی سفر کا موقع ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کی گویا پیروی کا ان درختوں کی وجہ سے موقع ملے۔ بخاری شریف میں ایک لمبی چوڑی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے سفر میں کہاں کہاں کون کون سی جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، سفر کے دوران ٹھہرے تھے، ابن عمر کی موجود ہے، اگرچہ وہ جگہیں اب باقی نہیں رہی لیکن ان کے یہاں بڑا اہتمام، بلکہ کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں دیکھا کہ آپ پیشاب کے تقاضے کی وجہ سے قضاء حاجت کے لیے وہاں بیٹھے، تو جب وہ جگہ آتی تھی تو ان کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوتا تھا تو بھی اپنی سواری سے اتر کر اس جگہ پر اسی طرح اکنو بیٹھتے تھے جیسے پیشاب کرنے والا بیٹھتا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اس طرح کی جائے۔ اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے، کسی بھی غلام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تو اس کو آزاد کر دیتے تھے، تو غلام بھی یہ سب سمجھ گئے تھے تو وہ بھی باقاعدہ ان کو دکھلانے کے لیے اس طرح اہتمام کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت یہ تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کو دکھلاتے ہیں نماز پڑھتا ہوا اپنے آپ کو تاکہ آپ آزاد کر دیں انہوں، تو جواب میں فرماتے تھے اللہ کی خاطر کوئی ہم کو دھوکہ دے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے، اور پوری زندگی میں 1000 غلام اس طرح آزاد کیے۔ بڑی بڑی رقمیں آپ کے پاس ہدیے میں آتی تھی، کبھی 10,000 دینار سونے کے سکے، 12,000 دینار، 20,000 دینار اسی وقت خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ 20,000 دینار آئے، خرچ کر دیے، صبح کو اپنی سواری کے اونٹ کے لیے چارہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے تو 1 درہم کا چارہ ادھار خریدا، یہ حال تھا ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم ہدیے کے طور پر بھیجے، اسی وقت ان کو تقسیم کر دیا لوگوں کے درمیان۔ ایک مرتبہ، یا نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، رات کے آخری حصے میں ایک پہاڑی کے دامن میں اترے قیام کرنے، شروع رات میں سفر کیا تھا تو کچھ آرام کرنے کے لیے وہاں ٹھہرے، اترے، اس وقت ایک سیاہ فام حبشی غلام جو ہے وہ بکریاں لے کر کے اوپر پہاڑی پر سے نیچے اترا۔ آپ نے اس سے پوچھا بکری فروخت کرو گے، بیچو گے؟ اس نے جواب میں کہا میں تو غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، چرانے کے واسطے اس نے مجھے حوالے کی ہیں، میں اس کا مالک نہیں۔ آپ نے امتحان کے خاطر اس سے کہا کہ بیچ دو، پیسے لے لو ہم سے، آقا پوچھے تو کہہ دینا کہ بھیڑیاں کھا گیا۔ اس زمانے میں بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر، غلے پر اس طرح حملہ کر کے بکریوں کو اٹھا لے جاتے تھے، کھا لیتے تھے۔ یہ سن کر وہ کیا کہتا ہے، فائن اللہ، یہ آقا کو تو یوں کہہ کے جواب دے سکتا ہوں لیکن اللہ کہاں گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر اتنے خوش ہوئے کہ بار بار فائن اللہ فائن اللہ اس کے اس جملے کو دہراتے تھے اور روتے تھے. اس غلام کو اس کے آقا کے پاس سے خرید کر کے آزاد کر دیا, اور وہ بکریاں جو تھی وہ بھی خریدی اور اس غلام کو ہدیے میں دے دی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن دینار جو آپ کے شاگرد ہیں فرماتے تھے کہ ایک دیہاتی ملا, آپ نے اس کو خیر خیریت پوچھی, اپنا امامہ اور سواری کا گدھا جو تھا اس کو ہدیے میں دے دیا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, یہ تو دیہاتی آدمی تھا, آپ نے اتنا سب کچھ دے دیا, تھوڑا سا دیتے تو بھی وہ تو خوش اور راضی ہو جاتا. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی, کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حدیث سنائی مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. بہرحال بڑا اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا تھا, سن 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں آپ کا انتقال ہوا, اور یہ مسجد نبوی میں جو باب النساء ہے جو باب جبریل کے قریب, نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے آنے جانے کے واسطے چھوڑ دیں تو بہت مناسب رہے گا. جس دن سے یہ حضور نے فرمایا, نافع کہتے ہیں اس دن کے بعد کبھی بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ اس دروازے سے داخل ہوئے مسجد میں نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اتنا زیادہ اہتمام. بہرحال اور حدیث میں 2630 روایتیں ان سے منقول ہیں. وہ حضرات صحابہ جن کو حضرات محدثین مکثرین یعنی وہ صحابہ جن سے ہزار سے زیادہ روایتیں منقول ہیں, ایسے 7 صحابہ ہیں, ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی شمار ہوتا ہے. وہ اس روایت کے راوی ہیں, نقل کرنے والے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اربعون اذا کان فیک فلا یزرک ما فاتک من الدنیا. 4 خوبیاں, 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر موجود ہیں تو دنیا کی اور کوئی چیز تم کو نہ ملی ہو تو اس کی وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اگر یہ 4 خوبیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں, پھر دنیا کی کوئی اور چیز اگر آپ کو نہیں ملی ہے تو اس کی وجہ سے پریشان اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں, گویا سب کچھ اللہ نے دے دیا یوں سمجھو. وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ حفظ و امانت, امانت کی پاسداری, امانت کی حفاظت, صدق و حدیث, بات کی سچائی, و حسن و خلیقت اور اچھے اخلاق, و عفت و طعمت اور روزی کی پاکیزگی, پاک اور حلال روزی. یہ 4 چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو آپ کو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت. پہلی چیز اس میں ہے حفظ و امانت, امانت کی پاسداری. امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. چنانچہ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم کرتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچاؤ، ان کو ادا کرو۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے 12,000 کے لشکر کو لے کر جب مکہ مکرمہ تشریف لائے مکہ فتح کرنے کے لیے، اور جب داخل ہوئے مکہ میں بڑی عجز و انکساری کے ساتھ ایسی انداز سے داخل ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جھکا ہوا تھا، اپنی اونٹنی کی گردن سے آپ کی داڑھی مبارک لگ رہی تھی، اور سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی یہ شروع کی آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی تھی آپ تلاوت فرما رہے تھے، ایسی حالت میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد سیدھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں، ان کے مکان پر تشریف لے گئے، وہاں غسل کیا۔ غسل کے بعد 8 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور پھر وہاں سے حرم میں آئے، مسجد حرام میں۔ آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، کعبۃ اللہ کی چابی جو ہے بنو شیبہ کے پاس رہتی تھی، اس زمانے میں بنو شیبہ خاندان کے ایک فرد تھے عثمان ابن طلحہ، ان کے پاس وہ چابی تھی۔ ویسے اللہ تبارک، یہ قریش جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے، بڑا قبیلہ، اس کی بہت ساری شاخیں تھیں، ایک شاخ بنو ہاشم بھی، جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق تھا، یہ ایک شاخ بنو شیبہ تھی، اور بھی اس طرح یہ جو قریش کی مختلف جو شاخیں تھیں ان میں بیت اللہ کی مختلف خدمتیں ان کے حوالے تھی، اور ان خدمتوں کے انجام دینے کو وہ لوگ اپنی سعادت اور فخر سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ بنو ہاشم جو ہیں، ان کے پاس سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت تھی، جو لوگ حج کے موقع پر حج کے لیے آتے تھے ان کو یہ لوگ، کیونکہ حضرت اسماعیل ہی کی پیاس کے موقع پر حضرت جبریل کے ایڑی لگانے سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور حضرت ہاجرہ نے اس کو گھیر کر کنویں کی شکل دے دی، یہ گویا انہی کے خاندان کی برکت تھی۔ تو یہ حاجیوں، حج کے زمانے میں حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بنو ہاشم کے حوالے تھی۔ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی چابی یہ بنو شیبہ کے پاس رہتی تھی، کسی کو بھی اگر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا ہو تو ان سے درخواست کرے، وہ کھولے تو وہ جا سکتا تھا۔ ویسے زمانے جاہلیت میں ہفتے میں 2 مرتبہ کھولا جاتا تھا، جو جانے والے ہوتے اور کسی وقت تک کھولنا ہو تو ان سے درخواست کرنی پڑتی تھی، بادشاہوں کو بھی جانا ہو تو یہی آ کر کھولتے تھے۔ چابی ان کے پاس، ان کو کعبہ کی کلید برداری کہا کرتے تھے، حجابہ۔ تو یہ حضرت عثمان ابن طلحہ جو ہیں ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد حرام میں تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنی چھڑی لکڑی سے بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت ان مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ شیشے پگھلائے ہوئے چپکا رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے یوں اشارہ کرتے تھے، جا الحق و وزحق الباطل ان الباطل کانا ذوقا، وہ بت گر جاتا تھا، اس طرح سارے بت ختم ہو۔ یہ تو باہر کا حصہ جو تھا اس طرح بتوں سے صاف کیا گیا، اندر بھی ان لوگوں نے تصویریں وغیرہ بنا رکھی تھی۔ تو کعبۃ اللہ کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پیش آئی، یہ عثمان ابن شیبہ، عثمان ابن طلحہ بنو شیبہ میں سے تھے، ان کے پاس چابی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، وہ چھپ گئے، چھپ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا جاؤ ان کو ڈھونڈو اور ان کے پاس سے چابی لے کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک جگہ پر چھپے، لاؤ چابی. حضرت علی نے زبردستی کشتی ہوئی دونوں میں، اور حضرت علی نے زور اپنے زور اور زبردستی سے ان کے پاس سے وہ چابی چھینی. انہوں نے دیکھا کہ میں چابی کو روک سکتا نہیں ہوں، دینی پڑے گی، لے کے رہیں گے. تو دیتے وقت تو یوں کہا کہ یہ امانت ہے، یہ کوئی امانت. بس وہ دینے کا جب مجبوری والا درجہ آیا تو یہ جملہ کہا. اصل میں یہ دینے سے کیوں انکار کر رہے تھے؟ ایک واقعہ پیش آیا تھا ہجرت سے پہلے. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں تشریف لائے، اور آپ کا جی چاہا کعبۃ اللہ کے اندر جانے کو. تو ان سے درخواست کی کہ کعبۃ اللہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں کھولوں گا. جب انہوں نے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ایک دن وہ ہوگا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا. یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا. یہ سن کر کے وہ کہنے لگے، وہ دن قریش کے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، وہ دن قریش کے لیے بڑی عزت کا دن ہوگا. اب آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چابی منگوائی، تو اب سمجھ گئے تھے کہ اب تو مکہ کے حکمران تو اب آپ بن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی آپ لیں گے. تو ان کو وہی واقعہ ذہن میں تھا، اس لیے وہ چھپ گئے تھے. بہرحال حضرت علی جب لے کے آئے تھے، یہ بھی ساتھ ساتھ آئے، دروازہ کھولا، اندر جو بتوں کی تصویریں تھیں وہ صاف کی گئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ کے الگ الگ کونوں میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر دیر تک دعائیں کی، اور آخری دیر تک چاروں کونوں میں دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ کر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رہے، ایسی حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں وہ کعبۃ اللہ کی چابی تھی. اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دیا تھا وہ دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبے اور تقریر سے فارغ ہوئے، پورا مجمع وہاں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے، مکہ کے سب لوگ آ کے بیٹھے تھے. ان کو تو یہ فکر تھا کہ دیکھو اب ہمارے سلسلے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن آج تک تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، 13 سال تو مکہ میں ستایا، اور پھر جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، بار بار لشکر لے کر گئے، چڑھائی کر کے وہاں کتنی لڑائیاں ہوئی. گویا یوں سمجھیے یہ سن ہجری 8 کا قصہ ہے. 21 سال سے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستا رہے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور جنگ کے اندر کامیابی نصیب فرمائی، سارے اختیارات، پاورز آپ کے پاس آئے. اب یہ لوگ اس انتظار میں تھے، دیکھو اب ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. سب بیٹھے ہیں، دل میں بے چینی ہے. تو خطبہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو اس کے جواب میں سہیل ابن عمرو جو حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندے اور سفیر بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے جواب دیا، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ تو شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے بھلائی ہی کی امید رکھتے ہیں. تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی جو ہے گرفتار نہیں، کوئی ٹانٹنگ نہیں، کوئی تانو تشنی نہیں، جاؤ تم سب آزاد، کوئی تم کو سزا نہیں دی جائے گی. سزا تو کیا، کوئی کڑوا لفظ بھی سنایا، دیکھو ہم اور آپ کا ہمارا معاملہ کیسا، کسی نے ہم کو بہت ستایا ہو معاف کر بھی دیں نا، تو ایک دو کڑوے جملے تو سنائیں گے، جا یار تیرے جیسے نالائق کو کیا کریں گے، جانے دو کچھ کرتا نہیں چھوڑ دیتا ہوں، جو جملے تو ایسے کڑوے سناتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی کڑوا جملہ بھی نہیں سنا ہے. لا تصریب علیکم، تصریب کہتے ہیں تانو تشنی کو، ٹونٹنگ جس کو کہتے ہیں، ٹونٹنگ نہیں کیا، بس تمام. اس وقت وہ جو آپ کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، تو وہ چابی مجمع میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، اٹھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چابی آپ ہم کو دے دیجئے، تاکہ ایک خدمت تو ہمارے پاس ہے، کون سی، حاجیوں کو پانی پلانے کی، سکھایا کی. اب چابی اگر آپ عنایت فرما دیں گے تو حجابہ یعنی کعبۃ اللہ کی کلید برداری کی خدمت بھی ہمیں مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بیٹھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کی، ہمیں دے دیجیے بنو ہاشم کو. اس وقت وہاں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان امانت والوں کے حوالے کرو. چنانچہ آپ نے وہ چابی حضرت عباس یا حضرت علی کو دینے کے بجائے وہی عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی ان کو بلا کر یہ کہہ کر کے دی، خذھا خالدتن طالدتن لا یاخذھا منکم الا ظالم، یہ چابی ہمیشہ ہمیش کے لیے لو، تمہارے پاس سے یہ چابی جو ظالم حاکم ہوگا وہی لے گا ورنہ نہیں لے سکتا. گویا اتنا ہی نہیں کہ وہ چابی دی، بلکہ ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی، کیا، خالدتن طالد، ہمیشہ ہمیش کے لیے. آج بھی بنو شیبہ اسی خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے، آج بھی بیت اللہ کو کھول، بادشاہ بھی اگر آئے گا یا کوئی بھی، جب بھی بیت اللہ کو کھولنے کا موقع آتا ہے، یا تو جو کسی آمد پر یا کسی موقع پر، تو یہی لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، کھولتے ہیں. ان کے پاس چابی رہتی ہے بنو شیبہ کے پاس. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں کہ چابی عنایت فرمائی، بلکہ قیامت تک ان کے خاندان کے باقی رہنے کی بشارت دی اور کہا تم سے یہ چابی تمہارے پاس سے کوئی لے نہیں سکتا، لے گا وہ ظالم قرار دیا جائے گا. اس دن سے لے کر آج تک 260 حکمران مکے پر آئے جنہوں نے حکومت کی، نئے نئے حاکم بدلتے ہیں، 260 تاریخ اسلامی کا جنہوں نے مطالعہ کیا وہ بتلاتے ہیں تاریخ کی روشنی میں، لیکن حکمران اور بدلتے رہے، خاندان بدلتے رہے، لیکن یہ چابی اسی خاندان میں رہی. بہرحال یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کو امانت والوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کوئی بیان دیا، کوئی تقریر کی، تو یہ جملہ آپ ضرور فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس آدمی میں امانت نہ ہو اس میں ایمان نہیں، اور جس کے اندر اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا لحاظ نہ ہو اس میں دین نہیں. ہمیشہ آپ اپنے خطبوں میں، بیانات میں یہ جملہ ضرور ارشاد فرماتے، بلکہ امانت میں خیانت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی نشانی قرار دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں کیا کرے، خیانت کرے. بعض روایتوں میں یہاں تک کہے، وَإِنْ سَامَ وَصَلَّ وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، تو بھی اگر یہ تین باتیں ہیں تو حضور فرماتے ہیں وہ کیا ہے، منافق. گویا امانت میں خیانت کرنے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفاق کی اور منافق کی نشانی بتلائی. اتنی تاکید ہے امانت حفاظت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امانت ہے کیا، امانت کس کو کہتے ہیں؟ تو امانت کا ایک مطلب تو وہ ہے، عام طور پر ہم اور آپ جب یہ لفظ بولتے ہیں ہمارے بول چال میں یہ لفظ ایک خاص مفہوم اور مطلب کے لیے بولا جاتا ہے. کوئی آدمی ہو، اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور وہ اس کی حفاظت کے معاملے میں متفکر ہے، کسی اچھے نیک آدمی کے حوالے اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے پاس وہ چیز حفاظت سے رہے. ایک آدمی ہے، عمرے میں جانا چاہتا ہے پوری فیملی کے ساتھ، بیوی بھی بچے بھی، گھر کو تالا لگا کر. اب گھر میں زیورات کا ڈبہ بھی ہے، اب اس کو فکر ہے کہیں میں ادھر عمرے میں جاؤں نہ ادھر چور لوگ جو ہیں موقع پا کر کہیں چوری نہ کر جائیں. تو وہ زیورات کا ڈبہ لے کر کے کسی نیک آدمی کے حوالے کیا، یہ کہہ کر کے کہ بھئی میں ذرا عمرے میں جا رہا ہوں اور میرا ایک مہینے کا سفر ہے، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا وہاں تک کے لیے آپ مہربانی فرما کر میری اس امانت کی حفاظت کریں. یہ دیا، یہ امانت، کسی کی قیمتی چیز کی حفاظت، یہ مطلب بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں خالی امانت کا لفظ اسی مقصد کے لیے بولا جاتا ہے. قرآن اور حدیث میں امانت کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم اور اس کا مطلب ذرا وسیع ہے، عام ہے، خالی اتنا ہی نہیں، بلکہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی زبان میں جہاں لفظ امانت استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی کے اوپر آپ اعتماد کریں، یعنی کوئی کام، کوئی ذمہ داری آپ کسی کو حوالے کریں اور حوالے کرتے وقت آپ اس پر اعتماد کریں کہ یہ ذمہ داری اچھی طرح کیا کرے گا، پوری کرے گا، ادا کرے گا. کسی بھی ذمہ داری کے معاملے, جیسے یہ قیمتی چیز دی گئی تھی تو وہاں کیا اعتماد کیا, اس کی حفاظت کے سلسلے میں اعتماد کیا. لیکن خالی حفاظت نہیں, کسی بھی ذمہ داری کے کام کے معاملے میں آپ کسی کے اوپر اعتماد کریں, اس کا نام کیا ہے؟ امانت. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, اس کمپنی کا نظم و نسق چلانا ہے, مینجمنٹ سنبھالنا ہے. کمپنی کے مالکوں نے ایڈورٹائز دی کہ ہم کو ایسی صلاحیتوں والا آدمی چاہیے, ہم اپنی کمپنی کا مینیجر اس کو بنانا چاہتے ہیں جس میں یہ یہ خوبیاں ہوں. بہت سے لوگوں نے اس کے لیے درخواستیں دی, انٹرویو میں ایک آدمی کو پاس کیا کہ ہم تم کو اپنی کمپنی کا مینیجر بناتے ہیں. جب مینیجر بنائیں گے نا تو اس کمپنی کو چلانے کی ساری ذمہ داری کیا کریں گے؟ اس کے حوالے کریں گے. اور ظاہر ہے کمپنی چلانے کے لیے اب اس کو باقاعدہ ایک پورا آفس دیں گے, آفس کا جو اور جو فرنیچر ہوتا ہے, آفس کے اندر فون بھی ہوگا, فیکس بھی ہوگا, اور بھی ایک آفس کے آفس ہونے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ سب وہاں رائٹنگ پیڈ بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا, اور اس کو بحیثیت مینیجر کے ہر طرح کی فیسیلٹی بھی دی جائے گی, رہنے کے لیے مکان دیں گے, استعمال کے لیے گاڑی دیں گے ضرورت کے واسطے سب, اور اس کو کہیں گے آپ کی کمپنی تمہارے حوالے کی جاتی. دیکھو کمپنی حوالے کر کے کمپنی کے مالکان نے اس پر کیا کیا؟ اعتماد اور بھروسہ کیا. وہ اس کے اوپر واچ کر رکھنے کے لیے, نگرانی کے لیے کوئی آدمی مقرر نہیں کرتے, بس سونپ دیا اب تم چلا. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ وہ اس کمپنی کا کے نظام کو, مینجمنٹ کو کیا کرے؟ ویوستھا کو سنبھالے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امانت. جس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں وشواس. کسی بھی کام میں کسی کے اوپر کیا کرنا, کوئی بھی چیز, کوئی بھی ذمہ داری کے معاملے میں کسی پر وشواس کرنا, اس کا نام کیا ہے؟ مسجد کا مینجمنٹ ہے, مسجد کا نظام چلانا ہے. مسجد کا نظام چلانے کے لیے ہمارے یہاں باقاعدہ متولی مقرر کیے جاتے ہیں, ہے نا؟ تو مسجد کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری جس کو حوالے کی گئی, متولی پناہ, تولیت, ٹرسٹی پناہ, تو یہ گویا مسجد کے نظام کو چلانے کا کام اس کے حوالے کر کے اس پر کیا کیا گیا؟ بھروسہ کیا گیا کہ اب تم چلاؤ. لوگوں نے, محلے والوں نے, بستی والوں نے اس کو خوبیوں کا آدمی دیکھ کر کہا اب تم اس کا انتظام سنبھال, اعتماد کیا, اور وہ اپنی ان خوبیوں اور کمالات کے ذریعے سے مسجد کے انتظام کو بہترین طریقے سے, مینجمنٹ کو چلاوے. یہ کیا ہو گئی؟ امانت. اب اگر وہ آدمی جس چیز کے سلسلے میں اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے اس کے خلاف کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خیانت کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وہ جو کمپنی کا مینیجر جس کو بنایا تھا, اس کو آفس حوالے کی تھی, اب یہ بجائے اس کے اندر سے کچھ پیسے جو ہے چرا کر کے اپنے کھاتے میں جمع کرتا ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ خیانت کہلائے گی. آفس کے چلانے کے لیے جو چیزیں دی گئی تھی وہ اپنی ذاتی استعمال میں کیا کرتا ہے؟ اپنے ذاتی کام میں, آفس کے لیے نہیں. آپ میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو سرکاری گورنمنٹ سرونٹ ہیں, بہت سے گورنمنٹ کے مختلف گویا کھاتوں میں آپ کام کرتے ہیں, اور اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ اختیارات کیا کیے گئے ہیں؟ دیے گئے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے وہ اختیار دیا گیا ہے وہ چیز بھی اسی میں استعمال کریں, اپنی ذاتی ضرورت میں اس کو استعمال نہ کریں. کار دی ہے, آفس کی ہے, वो कार ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल करना है, अपने जाती काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो क्या कहलाएगी? खयानत। आप पर भरोसा किया गया था, कार आपके हवाले कर दी, लेकिन ये कहकर के की कि ये ऑफिशियल कामों के लिए है, आपके प्राइवेट कामों के लिए नहीं। अब आप पर कोई निगरानी नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अपने जाती कामों में इस्तेमाल न करें, ऑफिशियल कामों में इस्तेमाल करें। अब अगर आप उसको ऑफिशियल काम में इस्तेमाल करने के बजाय जाती काम में इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहलाएगी? वो खयानत कहलाएगी। आज क्या हो गया? आज दुनिया के अंदर ये हुकूमतें जो चल रही हैं, और हुकूमतों के बड़े बड़े जिम्मेदार सदर जमहूरिया और वजीर आजम से लेकर नीचे के ओहदे तक जिनके ये ओहदे दिए गए हैं, ये सारे ओहदे वाले अपने उन ओहदों से क्या कर रहे हैं? गलत फायदा उठा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब खयानत। हदीस में आता है बुखारी शरीफ की, एक आदमी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, मतस्सा, कयामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस्सा, जब अमानत को जाए और बर्बाद किया जाए तो उस वक्त तुम कयामत का इंतजार करो। वो समझा नहीं, वो पूछता है वमा इज़ातुहा, अल्लाह के रसूल अमानत के जाए करने का मतलब क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अमरु इला गैर अहलिही फंतज़िरिस्सा, जब जिम्मेदारी का काम ना अहलों को दिया जाए, जिसमें उस जिम्मेदारी के काम को गोया अंजाम देने की सलाहियत नहीं है, महज रिश्तेदारी आपको इख्तियार दिया, कोई पोस्ट खाली हुई गवर्नमेंट में और आप उसके जिम्मेदार हैं, और उस पोस्ट पर आदमी लेने का पावर्स गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपने अखबार में एडवर्टाइज दी कि ये फलानी पोस्ट के लिए आदमी की जरूरत है, जिसके अंदर ये सलाहियतें हो, जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो, वो लोग दरखास्त दें। अब लोगों ने दरखास्त दी, उनमें अच्छी अच्छी सलाहियत वाले थे, लेकिन आपने अपने रिश्तेदार को जो उससे कम दर्जे का था ले लिया उस पोस्ट के लिए और उसको वहां मुकर्रर किया, हालांकि आपको मालूम है कि इससे अच्छे लोग हैं यहाँ, बाज रिश्तेदारी की वजह से। तो गोया आपने क्या किया? खयानत। ये ओहदा नाहल के हवाले किया। कोई भी काम दुनिया का हो दीन का हो, ना अहलों के हवाले करना ये भी खयानत है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं, मुख्तलिफ नेमतें, वो भी अल्लाह ताला की अमानतें हैं। ये अल्लाह ने जिस्म दिया, इस जिस्म में हमें क्या दी? आंखें दी, जबान दी, कान दिए, दिमाग दिया, दिल दिया, हाथ दिए, पांव दिए, ये मुख्तलिफ सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई। ये सब क्या हैं? अमानत है। अल्लाह ने हमको ये देकर बतलाया कि ये आंखें हैं, इनसे किसी नामहरम औरत को मत देखियो। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफजु फुरूजहुम, ए नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। इन आंखों से अजनबी और पराई औरतों को न देखें। हदीस में आता है बुखारी शरीफ में कि अलाइनान तजनियान वजीना हुमा नजर, आंखें जीना करती हैं और उनका जीना क्या है? पराई और नामहरम औरत को देखना है। देखो अल्लाह ने ये नेमत दी اور اس نعمت کو دینے کے ساتھ ساتھ ہم پر پابندی لگائی. یہ آپ کو ایک امانت کے طور پر دی جا رہی ہے. جہاں جہاں استعمال کرنے کی ہم نے اجازت دی ہے وہاں اس کو استعمال کیجیے. جائز چیزوں کو دیکھنے کی اجازت قرآن کی, بلکہ جو نیکی کے کام ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کو اندر دیکھو وہ تو جائز کیا بلکہ نیکی کا کام ہے. ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو یہ کیا ہے نیکی کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. جو فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو مہربانی اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ ہر نگاہ پر ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولو فی یوم مئات مرات, کہ اگر ایک ایسا فرما بردار بیٹا ایک دن میں ماں باپ کو 100 مرتبہ اس طرح مہربانی کی نظر سے دیکھے گا تو ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالی حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے. 100 مرتبہ دیکھے تو بھی. حضور نے فرمایا نام اللہ اکبر و اطیب, جی ہاں اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے اور پاکیزہ, اس کے خزانے میں کہاں کمی ہے. یہ تو ہم کو بھاری معلوم ہوتا ہے, اللہ تو دینے پر آمادہ. حدیث میں آتا ہے شوہر جب گھر میں آوے اور بیوی اس کو محبت کی نظر سے دیکھے اور شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اپنی بیوی کو دیکھو محبت کی نظر سے, اس کو تو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. وہ بیچاری آتی ہے تو اس کو جھڑک کر کے جو ہے دھکا مار کے دور کر دیتے ہیں نا. دوسری عورتوں کو لوگ دیکھتے ہیں لالچ میں آ کے, وہ حرام کام کر. گویا یہ آنکھیں امانت ہیں, ان کو جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا وہیں کیا کریں گے استعمال کریں گے. یہ صحیح غلط جگہ کریں گے. کان امانت ہیں, ان سے وہی چیزیں سننے کی ہیں جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا اجازت دی. اچھی جائز باتیں سنو, دین کی نیکی کے نیکی کی باتیں دین کی باتیں سنو سناؤ. اور اگر گانا سنیں گے موسیقی سنیں گے میوزک سنیں گے تو یہ کیا ہو جائے, کسی پرائی عورت کے ساتھ بات چیت کریں گے موبائل پر. جیسے آج کل نوجوانوں کا عام یہ ہو گیا, محبت کی پینگیں لڑائیں گے لڑکی کے ساتھ اور اس کے ساتھ باتیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا, زبان کا یہ کان کا زینا. حدیث میں بخاری شریف کی روایت میں کان زنا کرتے ہیں اور کان کا زنا کیا ہے, پرائی عورت کی باتیں سننا. زبان زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا کیا ہے, پرائی عورت کے ساتھ باتیں کرنا. یہ جن جہاں جہاں ان اعضاء کو استعمال کرنے کی اجازت ہو وہاں کرو, جہاں منع یا منع مت کرو. اگر وہاں کرو گے تو یہ کیا ہوگی, خیانت ہوگی. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور دلوں میں جو خیالات ہم پکاتے ہیں جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ. بھائی آپ کسی جانے والی پرائی عورت کو چپکے سے دیکھ رہے ہیں, آدمی بڑے مجمع میں رہ کر بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو جھانسا دے کر پرائی عورت کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, لوگوں کو تو جھانسا دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو جھانسا نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں, وہ آپ کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور آپ نے دل میں جو ارادہ کیا تھا برا اس سے بھی اللہ واقف ہے. گویا یہ پورا جسم, جسم میں دی گئی یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں, امانت ہے. ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. مال دیا اللہ تعالیٰ نے, مال, یہ مال اللہ کی امانت ہے. اس مال کو وہی خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا اجازت دی, جائز جگہ پر. ناجائز جگہ پر اگر خرچ کریں گے تو یہ کیا کہلائے گی؟ خیانت کہلائے گی, خیانت. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے مال کمایا, میں نے محنت کی, میں جس طرح چاہوں خرچ کروں. نہیں, تم مالک تھوڑے ہو, مالک تو اللہ ہے. اللہ نے تھوڑے دنوں کے واسطے تم کو یہ مال امانت کے طور پر دیا ہے, اس کو اسی طرح خرچ کرو جیسا اللہ کا حکم ہے. اگر غلط جگہ پر خرچ کرو گے تو یہ گناہ ہوگا. اپنی ضرورت کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, اس کا نام کیا ہے؟ فضول خرچی, وہ بھی جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی وضو کر رہے تھے اور وضو میں انہوں نے پانی زیادہ استعمال کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور نے ان کو ٹوکا کہ ما ھذا الصرف یا سعد. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. اے سعد, یہ پانی میں فضول استعمال کیسا؟ وضو کر رہے تھے, چہرہ تین مرتبہ دھونے کا ہے, آپ چار مرتبہ دھوئیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسراف کہلائے گا, جائز نہیں, مکروہ ہے. اور مسجد کے پانی سے تو ناجائز ہے, حرام. اس لیے کہ مسجد کا پانی ضرورت جتنا استعمال کرنے کی اجازت سے زائد استعمال کرو گے تو یہ ہے. تو اب جب حضور نے ان کو ٹوکا تو وہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اب فی الوضوء صرف, کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم ولو کنت علی نہر جاری, جی ہاں, تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کرو اور وہاں بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ فضول خرچی, اس کی اجازت نہیں. جب وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو پھر شادیوں میں لوگ جو باجا اور بینڈ اور یہ اور فلانا اور یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں, کہاں اس کی اجازت ہوگی؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرو. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں موقع دیا ہے, ابھی آپ مالک ہیں, آپ کما رہے ہیں اور آپ خرچ کر سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں ہے. کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ مال دوسروں کے پاس, بیٹوں کے پاس چلا جائے گا تو وہاں آپ کا اختیار چلے گا نہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور 10 کروڑ روپے چھوڑ کر کے گیا, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اب اولاد کے پاس یہ 10 کروڑ روپے آئے کہاں سے آئے؟ باپ کی میراث, انہوں نے نہیں کمائے, ایک ذرا بھی محنت نہیں کی, وہ تو ادھر سے آئے. اب کہیں مسجد بن رہی ہے, مسجد کے لوگ, پیسوں کی ضرورت تھی, بچوں کے پاس پہنچ گئے, ارے بھائی تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا, سنا مسجد بن رہی ہے, نیکی کا کام ہے, 5 لاکھ کا کی ضرورت ہے, 5 لاکھ دے دو تمہارے ابا کے ایصال ثواب کے لیے. تو بیٹے کیا ہے, 5 لاکھ, کچھ شرم آتی ہے کہ نہیں بولتے ہوئے؟ بیٹی, حالانکہ باپ نے ان کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ 10 کروڑ. اور 10 کروڑ کے مقابلے میں 5 لاکھ کی کیا حیثیت, کتنا پرسنٹیج ہوتا ہے وہ دیکھ لو, 2%. لیکن وہ نہیں دیتے. ذرا آدمی کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, یہ باپ کے ہی چھوڑے ہوئے, باپ کے ہی کمائے ہوئے اور اسی باپ کے ایصال ثواب کے لیے مانگے جا رہے ہیں, تو ابھی بیٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آدمی بڑا بیوقوف ہے, سچی بات. خود کماتا ہے, اپنے پاس اپنے اختیار میں پیسہ ہے تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. سوچتا ہے میں مر جاؤں گا, میری اولاد میرے لیے کچھ کرے گی. ارے بیوقوف, تو نے کمائے, تو اپنے لیے نہیں خرچ کرتا تو تیری اولاد کہاں تیرے لیے کرے گی؟ ذرا سوچ تو صحیح, کہاں عقل ماری گئی. لیکن بس بات وہی ہے, اللہ جس کو توفیق دے اس کا کام ہے. حقیقت تو یہ ہے بھائی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب سفر میں جاتا ہے نا تو اپنا توشہ ساتھ لے کر جاتا ہے. ایسا نہیں سوچتا کہ میں سفر میں تو نکل جاؤں, گھر والے بھیجیں گے کل. نہیں, تو ہم دنیا سے جب جاویں نا تو اس سے پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی امانت. حدیث میں آتا ہے, آپ نے فضائل صدقات میں سنا ہوگا, حضرت عبداللہ ابن وادی بیٹھو نہیں تو پیچھے جاؤ. آپ نے سنا ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ان عمری ہی فیما افنا, زندگی کے متعلق کہ یہ زندگی کہاں لگائی. ون شبابی ہی فیما ابلا, اور جوانی کے متعلق کہ جوانی کو کہاں استعمال کیا. ون مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ, اور مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. دونوں سوال ہوں گے, جائز طریقے سے کمایا لیکن غلط جگہ استعمال کیا تو بھی مصیبت, اور ناجائز طریقے سے کمایا تو بھی مصیبت. دونوں درست رکھنا ہے. مال کے یہ بھی امانت, ہر چیز امانت ہے. اولاد ہمارے پاس جو ہے نا وہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے. اولاد اللہ نے ہمیں اولاد دی, یہ امانت ہے اللہ کی. اس سلسلے میں اللہ نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ان کی اچھی تعلیم دینی ہے, ان کو اچھی تربیت کرنی ہے, اللہ سے ان کا تعلق جوڑنا ہے. قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دین کے احکام خود بھی سیکھو, عمل کرو, اپنے اولاد کو بھی سکھاؤ اور عمل کرو. یہ ہے جہنم کی آگ سے بچانا. آج تو نہ ہم خود سیکھتے ہیں, نہ خود عمل کرتے ہیں, نہ اولاد کو سکھاتے ہیں, نہ اولاد سے عمل کرواتے ہیں. جہنم کے لیے ہم نے راستے سب صاف کر لیے اپنے واسطے, اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ اولاد یہ بھی امانت ہے, اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا, کیا دین سکھایا, اللہ سے اس کا کیا تعلق آپ نے قائم کیا, کتنا اللہ سے واقف کیا, نمازی اور دیندار بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. ہم تو کیا ہیں, ان کے لیے پیسے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کہ کچھ کما لے جائیں, بلڈنگیں چھوڑ دیں اور بینک بیلنس چھوڑیں, دکانیں اور فیکٹریاں چھوڑیں. نہیں, اگر ان کو دین نہیں سکھایا ہے اور سب کچھ دے کر گئے ہیں, قیامت کے روز یہی اولاد تمہارا دامن پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں فریاد کرے گی کہ اللہ میرے باپ نے سب کچھ چھوڑا لیکن مجھے دین نہیں سکھایا, آج میں جہنم میں جا رہا ہوں, اس کو بھی میرے ساتھ بھیجو, اکیلا نہیں جاؤں گا, لے کے جاؤں گا اس کو. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کرنی ہے. نہ نہیں ہے ضرورت جتنا وہ کماویں, لیکن ان کو اللہ کیا اللہ کے ساتھ تعلق, دیندار بنانا ہے, دین پر عمل کرنا والا بنانا, یہ امانت ہے. اس امانت اور دیویاں امانت ہے, ان کو دین سکھاؤ. دین سے واقف کرو گھر کے لوگوں کو, خالی دوسروں کو نہیں ان کو پہلے بناؤ, پہلا ان کا حق. ہر چیز امانت, یہ امانت کا لفظ بڑا عام ہے, اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفظ و امانت, امانت کی پاسداری, امانت کی حفاظت. اب آپ بتلائیے کہ خالی یہ ایک چیز کسی کو اللہ نے دے دی تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ مل گیا؟ حضور تو فرماتے ہیں چار چیزیں اگر ملی ہیں اور پھر دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ملی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی چیز اگر کسی کو مل جائے, کیا؟ حفظ و امانت, امانت کی پاسداری, تو یوں سمجھیے کہ سب کچھ مل گیا. اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے, اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانا ہے. ہر چیز میں امانت, اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں, پانچ وقت کی نماز اللہ نے پوری کی لازم, سوچنا ہے میں اللہ کا یہ حق ادا کر رہا ہوں, کوئی کہنے والا ہو یا نہ ہو, کوئی کہے یا نہ کہے, ہمیں ان نمازوں کو ادا کرنا ہے, ورنہ کل کو اللہ کے یہاں سوال ہوگا. آپ کو مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, حج کی طاقت ہے تو حج ادا کرنا ہے, سارے اللہ کے احکام کو بجا. علماء ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو دین کے احکام سے واقف کریں, بتلائیں, یہ امانت ہے ان کے پاس. مال والے ہیں تو وہ امانت ہے ان کے پاس, ہر ایک چیز امانت ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے. دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, وصدق و حدیث, بات کی سچائی, یہ بھی بڑی اہم, کل اس بات اس سلسلے میں عرض کیا تھا. تیسری چیز ہے وحسن و خلیقت, اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ بڑے کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جن کے اخلاق کیا ہوں, اچھے. اچھے اخلاق یہ علامت ہے ایمان کے کامل ہونے کی. آج تو کیا ہو گیا, ہماری بدسلوکیوں سے ساری دنیا ہاتھ جوڑ رہی ہے, توبہ کر, گھر کے لوگ بھی اور باہر کے لوگ بھی. خالی پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, اپنی معاشرت کو, لوگوں کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. ایک آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے پابندی سے, لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے, بیوی بچوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے اللہ کے رسول, سب فرائض ادا کرتی ہے اور خوب نیکی کے کام کرتی ہے, یعنی نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں. دوسری عورت ہے خالی فرض فرض یعنی فرائض ادا کرتی ہے, زیادہ نوافل نہیں, لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے, حضور نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے, ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے, تب ہم کامل ایمان والے کہلائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ان المؤمن مؤمنا لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم, ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اس آدمی کا درجہ پا لیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا. ایک آدمی دن بھر روزے رکھتا ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے, آپ نہیں کرتے, آپ خالی فرائض وغیرہ ادا کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, تو آپ کو بھی وہ مقام حاصل ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما اکثر ما یدخل الناس فی الجنت، سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ آدمی کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں سب سے بہتر عظیم نعمت وہ کون سی جو ایک مسلمان کو ملی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق، اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا اہتمام کرو، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا کی قوموں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ آج مسلمانوں کو جو پستی آئی، ذلتی آئی، وہ اسی بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ اور چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وعفت و تومتی، پاکیزہ کمائی، حلال کمائی۔ حلال کمائی وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پھیل گئی وہ کمائی کے حلال نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج تو لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے پیسے لاؤ جیسے بھی ہوں۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی پیسے جب لے گا نا تو یہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ دیکھے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لاؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ۔ آج تو یہی ایک آواز ہر آدمی گویا دے رہا ہے، پیسے لاؤ، دو کو سلا کے بھی پیسے لاؤ، ہیں دو کو یہ کر کے ہاتھ اونچے کر دو اور یہ کر لو، یہ دوسروں کے حقوق کو مار کر اس طرح، یہ حرام طریقہ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بڑی وعیدیں آئی ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حلال کمائی کا اہتمام کریں۔ حلال کمائی کا اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں نیکی آئے گی۔ اس کا اہتمام کرو، اس کا بڑی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا، کل میں نے حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، بہت بڑے عالم تھے، ہمارے ڈابیل میں 17 سال پڑھایا اور ان کی کتاب ہے ترجمان السنہ اور بھی بہت ساری کتابیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اہم شاگرد تھے، وہ ان کے والد صاحب پولیس انسپکٹر تھے، تو انہوں نے بچپن میں ان کو ایک دنیاوی تعلیم دینے کے لیے اسکول میں بٹھایا۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واز وہاں الہ آباد کے اندر جمعہ کے اندر تھا، یہ بھی بچے تھے، اس واز میں شریک ہوئے، سنا، واز سن کر ان کو دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ بعد میں گھر آئے، والد صاحب کو کہا کہ میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا، مدرسے میں داخلہ لوں گا۔ والد صاحب نے سمجھایا، وہ تو دنیا دار آدمی تھے، پولیس انسپکٹر تھے، کہا نہیں، سمجھانے سے نہیں مانا تو سختی کرنا چاہا، سختی کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا مار ڈالو گے تو بھی میں نہیں جاؤں۔ آخر معاملہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب کے استاد اور شیخ ہیں، ان سے، یہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے والد صاحب کا بڑا تعلق تھا، ان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ بچہ کو میں نے بٹھایا تھا، وہ اسکول جانے کو منع کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے، بچہ خود ہی جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوا تو کائی کو روک، خیر بارہ بٹھائے۔ تو بہت بڑے عالم ہوئے، اللہ نے ان کی بہت دینی علم کی خدمات لی، جو ہے علماء ہیں جانتے ہیں۔ ان کے والد پولیس انسپکٹر تھے، لیکن حال یہ تھا کہ روزانہ 80,000 مرتبہ اللہ کا اس میں ذات پڑھنے کا معمول تھا. اور مرتے وقت انہوں نے کہا اپنی اولاد کو, اے بیٹو میں تمہارے لیے کوئی روپیہ پیسہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, لیکن حرام کا ایک دانہ تمہارے حلق سے میں نے اترنے نہیں دیا ہے. اسی کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کی اولاد کو اتنا بڑا عالم بنایا اور ایسی خدمات دین کی دی. اس لیے حلال روزی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اپنے کاروبار میں کوئی دھوکہ, خیانت, جھوٹ, فریب اس کا یہ نہ ہو, اس سے بچو, ورنہ اسی کی وجہ سے خرابی آتی ہے. حلال طریقے سے جب کماؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب خود بخود تمہاری اولاد میں نیکی آئے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وعفت و طومتی, اللہ حلال روزی دے, گویا یہ چار نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے دی گویا اس کے بعد کوئی اور چیز نہ ملے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیز عطا فرمائے. دعا کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہمیں حلال کشادہ برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقا, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا